أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج حیا اور پردے پر بات کریں اور اسی کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بہت اہم مضمون ہے. اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں، ان کو اپنے ساتھ لائیں. خواتین بھی محنت کریں، گھروں سے نکلیں، دوسری خواتین بہنوں کے پاس جائیں اور ان کو دعوت دیں. آپ اس غم میں مبتلا نہ ہوں کہ بجلی نہیں ہے. بجلی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. تو خامخا اپنی توجہ کو خراب نہ کریں اور بڑی خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور تیسرا ایک لفظ ہے خشوع کے ساتھ بات کو سنیں. خشوع ہوتا ہے ادب اور احترام اور طلب ہدایت کے بہت اچھے جذبے کے ساتھ سنیں. خاموش بھی رہیں، توجہ بھی کریں، لیکن اپنے دل کو بہت اچھا بنا کریں، دل کی کیفیت کو اچھا رکھیں. اس میں شوق بھی ہو، ادب بھی ہو اور احترام بھی ہو، اور اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہنا ہے. اس حکم پر اندھا اور بہرا بن کر نہیں گرنا. اس طرح اللہ کی بات کے ساتھ سلوک نہیں کرنا جس طرح کوئی شخص بہرا ہوتا ہے اور وہ بات اس طرح سنتا ہے کہ کوئی نہیں سنتا. اس طرح نہیں کر رہا. قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں حالانکہ وہ نہیں سنتے. مطلب بہت سارے سننے والے اس طرح سنتے ہیں کہ وہ نہیں سنتے. اور اس کی وہ بڑی خوبصورت مثال ہے، آپ میری طرف دھیان کریں اندھیرے کے باوجود. اس کی بہت اچھی مثال دی جا سکتی ہے. مثلاً آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نہیں کرتا. پھر آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اور یہ کام کرو، پھر وہ نہیں جاتا نہیں کرتا. اسی مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور کرو. تیسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تو سنتا کیوں نہیں، حالانکہ وہ سن تو رہا ہوتا ہے. جب سن تو رہا ہوتا ہے. آپ تیسری مرتبہ اسے یہ کہتے ہیں بھائی تو سنتا کیوں نہیں، سن نہیں رہا میری بات. اس طرح آپ اسے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی تو سنتا نہیں، حالانکہ وہ سن رہا ہوتا ہے. مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سن کر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس لیے آپ اسے کہتے ہیں کہ تو سن نہیں رہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سننے والوں کو جو سننے کے ساتھ اندھے بہرے بن جاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے انہیں یہ کہتا ہے کہ بہت سارے سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے یہ ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنا. اس لیے آپ خاموش بھی رہیں, توجہ بھی کریں اور خشوع کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ سنیں کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے اور لبرا کریں. اور ویسے بھی یہ آپ نے بزدلی کا لفظ سنا ہے, بزدلی کا, بزدلی کے لفظ کے ساتھ انسان کو نفرت ہے. جو آدمی بڑا بزدل ہوتا ہے نا, اسے بھی آپ بزدل کہیں گے تو اسے غصہ لگے گا, حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بزدل ہوں. لیکن جب کسی بزدل کو بھی آپ بزدلی کا تانا دیں گے تو اسے اس پر غصہ ہے. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بزدلی کون سی ہے, سب سے بڑی بزدلی یہ ہے کہ ایک بندہ ایک کام کو ٹھیک کہے پھر بھی نہ کرے, اور ایک شخص ایک کام کو غلط کہے اور پھر بھی اسے اختیار کیے رکھے, وہ سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے کہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے اور اسی میں پڑا بھی رہتا ہے, اور ساری زندگی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے, اچھا کام ہے, کرنا چاہیے, اور ساری زندگی نہیں کر سکتا. کتنا بوس دل ہے, کتنے کمزور دل کا مالک ہے. سچائی کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا, کوئی قربانی دینے کی ہمت نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو بزدل ہونے سے بچائے. قرآن سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ بمانا سکتا کو میں نے اللہ سے کیلا, اللہ کی بات سے تو کسی کی سچی نہیں ہے. لیکن اللہ کی بات کو سننا, اس کو ٹھیک بھی سمجھنا اور پھر اس کو اختیار نہ کرنا, یہ بزدلی ہے. تو آج کیونکہ اہم سبق ہے, میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کا یہ سبق جو ہے وہ وقت کے اندر اندر ختم ہو جائے. لیکن اگر نہ بھی ختم ہوا تو ہم اس کا دوسرا حصہ کل پڑھ لیں گے, لیکن اس کو تسلی کے ساتھ ہم سمجھیں. حیا اور پردے کو سمجھنے کے لیے پہلی بات آپ یہ سمجھیں, سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو سن رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ سارے سن رہے ہیں. حیا اور پردے کی بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جتنے انسان اس زمین کی چھاتی پر رہتے ہیں اور اس آسمان کے چھت, جتنے انسان, کراچی کے انسان نہیں, دنیا بھر کے انسان جو ہیں, ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے, اس کو پہلے سمجھ. کیا حسب نسب اہم ہے؟ کیا مال و دولت اہم ہے؟ کیا اولاد اہم ہے؟ کیا کوئی صدارت اور ممبری اور کرسی اہم ہے؟ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز اچھا عمل اور برا عمل, اس سے زیادہ اہم کوئی چیز, کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر نہیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ آزما کر دیکھے کہ کس کا عمل اچھا ہے. اچھے عمل کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. اچھے عمل کا بھی بڑا وزن ہے, برے عمل کا بھی بڑا وزن ہے. اصل چیز یہ اچھا عمل اور برا عمل ہے. ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اچھا عمل اور برا عمل ختم نہیں ہوگا. نہ اچھا عمل ختم ہوگا نہ برا عمل. سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی, اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ ذرا تھوڑی مشکل مثال ہے, آپ عام لوگ ہیں, درمیان میں تو پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے زیادہ جن کے پاس ڈگریاں ہوں گی, لیکن ہم ڈگریوں والے کا زیادہ لحاظ بھی نہیں رکھتے. ہمیں عام آدمی زیادہ پسند ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان پروگراموں میں عام آدمی, یہ سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آئیں. تو مثال ذرا مشکل ہے. مثال یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ 3-in-1 ہے تو ایک, لیکن اس میں 3 پائے جاتے ہیں. کس طرح 3-in-1 ہے کہ ایک تو انسان یہ ہے, یہ جسم کہ اتنا اس کا قد ہے, اس کا چہرہ اس طرح کا ہے, اس کے کان ہیں, اس کے ہاتھ ہیں, یہ جسمانی وجود ہے انسان. اور ورنہ یہ جسمانی وجود بڑا قیمتی ہے. ہاتھ کی بھی بڑی قیمت ہے, آنکھ کی بھی بڑی قیمت ہے, ناک کی بھی بڑی قیمت ہے, اس چمڑی کے نیچے جو اعضاء ہیں, معدا ہے, دل ہے, سارے بڑے قیمتی. لیکن اس جسم سے زیادہ قیمتی اس کے اندر ایک اور جسم ہے جس کو جان کہتے ہیں. وہ اس کا روحانی وجود جسے کہتے ہیں. وہ جان اس کے جسم سے بہت زیادہ قیمتی ہے, حالانکہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. آپ نے دیکھا جان کو؟ کسی ڈاکٹر صاحب نے دیکھا جان کو؟ وہ ہمارے دوست ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, ان کی میز پر روزانہ لوگ مرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑی ایرادگی ہوتی ہے کہ اندر سے پتہ نہیں کیا چیز نکل جاتی ہے. جب وہ نکل جاتی ہے, اللہ نے کسی نے اس کو نہیں دیکھا, وہ جو جان ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اس دوشنی کے آنے سے بھی آپ کی توجہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. نہ اندھیرے سے توجہ تقسیم ہونی چاہیے, نہ روشنی سے توجہ تقسیم ہونی چاہیے. آج بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ جان جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتی نہیں, زبان ہوتی ہے بولتی نہیں, کان ہوتے ہیں سنتے نہیں, جسم ہوتا ہے ہلتا نہیں. اور ماں بچاری بچے کی لاش پر کھڑی ہو کر کہتی ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے, دیکھتا نہیں بیٹا, میں تیری ماں ہوں بلا رہی ہوں, بولتا نہیں بیٹا, سنتا نہیں. سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں لیکن ایک چیز نکل جانے کی وجہ سے سارے مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جسم کے اندر جسم ہے یہ اس پورے جسم سے زیادہ قیمتی ہے, بلکہ یہ جسم چل ہی اس کی وجہ سے رہا ہے. اگر وہ اندر سے نکل جائے تو یہ سارا جسم بالکل بیکار ہے. اور عزیز ترین رشتے دار بھی جب یہ جان نکل جاتی ہے تو اس مٹی کے ڈھیر کو اٹھاتے ہیں اور مٹی کے نیچے پھینک آتے ہیں. لیکن آپ ایران ہوں گے, اللہ کرے ایران ہو جائیں, آپ کو ایران کرنے کے لیے تو ہم نے یہاں بلایا ہے. ایک تو انسان کا جسم ہے بڑا قیمتی ہے, اور جسم کے اندر روح اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. لیکن ایک انسان کا تیسرا وجود ہے جو ان دونوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیا ہے, ہم نے تو نہیں سنا. اور واقعی آپ نے وہ نہیں سنا, یہ دونوں سنے ہوں گے. اس کو آپ بھول گئے, وہ ان دونوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انسان کا اخلاقی وجود, جس کا تعارف ہم اس طرح کراتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے, یہ سچا ہے, یہ بے حیا ہے, یہ حیادار ہے, یہ بددیانت ہے, یہ دیانتدار ہے, یہ لوگوں کا خیرخواہ ہے, یہ لوگوں کو لوٹتا ہے, یہ ظالم ہے, یہ عدل کرتا ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ لوگوں کو ڈاکو سے بچاتا ہے. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان کے اخلاقی وجود کا تعارف کراتے ہیں. اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, حالانکہ قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں, میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ تیسرا وجود پہلے دونوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور اسی تیسرے وجود کی بنیاد پر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. اور یہ انسان خود بناتا ہے, پہلے دونوں تو اللہ بنا کے بھیج دیتے. یہ انسان خود بناتا ہے, یہ انسان کے اختیار میں ہے, جہاں جہاں جھوٹ بولے یا سچ بولے, جب بے حیائی کرے یا بددیانتی کرے یا دیانتداری, یا وعدہ پورا کرے یا وعدہ خلافی کرے, یا لوگوں کی خیرخواہی کرے یا لوگوں کی بدخواہی کرے. یہ تیسرا وجود انسان خود تعبیر کرتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرتا ہے. آپ مان جائیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کروں. میرا تو اور کوئی کام نہیں, میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کروں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو, اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو. اور اچھا عمل اچھا اخلاق ہے اور برا عمل برا اخلاق ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں کہ بھئی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا اخلاق. ورنہ اگر انسان کے پاس ایمان اور اخلاق نہیں ہے تو وہ قارون بھی بن جائے, ساری دنیا کی دولت بھی حاصل کر لے تو بالکل زیرو آدمی. اچھا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ یہ زیادہ ضروری بات ہے. آپ فرض کریں کہ آپ سیشن جج ہیں, آپ کہیں گے ہم ان پڑھ لوگ ہیں, ہم سیشن جج کر سکتے, چلیں بن نہیں جائیں تھوڑی دیر کے لیے جج. خواتین کہیں گی ہم تو جج بن ہی نہیں سکتی. نہیں, موجودہ زمانے میں خواتین بھی بن سکتی. آپ سارے اپنے آپ کو جج سمجھیں. اس طرح محسوس کریں کہ آپ یہ درس قرآن کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے, جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے. آپ کی عدالت میں دو ملزم آتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے کہ ایک کو پھانسی لگا دیں, ایک ملزم ایسا ہے کہ بہت بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے, بڑے خاندان, اس کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت کوئی عہدہ بھی بڑا رکھتا ہے. یہ تو فرض میں کر رہا ہوں نا کہ آپ کی عدالت میں آ گیا ہے. خاندان بھی اس کا بہت بڑا ہے, پیسہ بھی اس کے پاس بہت ہے, اور عہدہ بھی کوئی وزیر کبیر آدمی ہے, اور ساتھ ہی شکل بھی اس کی بہت خوبصورت ہے, گورا چٹا رنگ ہے, بڑا قداور ہے, پرسنالٹی بڑی ہے. اس کے پاس پیسہ بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، شکل بھی ہے اور کرسی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کی عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، بے حیا اور بد کردار ہے، دوسروں کا مال کھاتا ہے، یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. ایک دوسرا آدمی آتا ہے، کالا اس کا رنگ ہے، ٹھگنا اس کا قد ہے، اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں، اس کے حسب نسب کا کسی کو پتہ ہی نہیں، مسافر غریب الدیار آدمی ہے، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی ماں بہن کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کبھی کسی کا مال نہیں کھایا. آپ کس کے حق میں فیصلہ کریں اور کس کے خلاف فیصلہ کریں؟ آپ جیسا عام آدمی بھی عدل کی بنیاد پر اس بڑے انسان کو اٹھائے گا اور سولی پر لٹکا دے گا. اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کس بنیاد پر فیصلہ کرے گا؟ آپ جیسے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کے خلاف فیصلہ کرے گا؟ آپ جیسا انسان یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ اصل چیز انسان کا اخلاق اور سیرت اور کردار ہے. اب تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی بڑی قیمت ہے. اللہ حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، جسم اور شکل کو نہیں دیکھتا، پیسے ٹکے کو نہیں دیکھتا، کردار کی صفائی اور ستھرائی کو دیکھتا. وہ ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے، پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. یہ جو کھڑے ہیں ان سے بڑا مسئلہ گڑبڑ ہے، بیٹھتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے کہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے. صلح حدیبیہ سنا ہے نا؟ صلح مشرکین کے ساتھ صلح ہو رہی تھی، تو بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ تو مذاکرات کر رہے تھے. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے یہ تو مشرکوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اور جو عام صحابہ تھے وہ کوئی ٹولی بنا کے ادھر بیٹھا تھا، کوئی ٹولی بنا کے ادھر بیٹھا تھا، کوئی ٹولی بنا کر ادھر بیٹھا. وہ انتظار میں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جھنڈے اٹھا لو تو جھنڈے اٹھا لیں گے، سلو کر لیں گے. اگر کہیں گے ڈنڈے اٹھا لو تو ڈنڈے اٹھا لیں گے. میں نے خود یہ واقعہ پڑھا کہ ایک طرف تین غلام بیٹھے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تینوں غلام تھے، ایک جیسے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ قدرتی بات ہے. یہ تینوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. یہ مذاکرات میں تو نہیں تھے، یہ تو عام مزدور آدمی تھے، تحریک اسلامی کے، اسلام کے وہ کارکن جو کوئی لیڈر تو نہیں تھے، گپیں لگا رہے تھے. قریب سے ابو سفیان گھوڑے پر گزرا. ابو سفیان اس وقت مشرکین کا سردار تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا قریب سے تیزی کے ساتھ گزر گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا اور کہنے لگے، زور سے کہنے لگے کہ ابھی تک کوئی ایسا مرد حق پیدا نہیں ہوا جو اس دشمن حق کی گردن اڑا دے. اس کو سنانے کے لیے تاریخ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ابو سفیان نے تو بلال کی بات سنی یا نہ سنی، ابو بکر صدیق نے سن لی رضی اللہ تعالی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے افسوس لگا, میں بلال کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ بلال تو نے کیا کیا ہے, تجھے نہیں اندازہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا چاہتے ہیں, تو جلدی پر تیل چھڑک رہا, تیری بات کی وجہ سے جنگ لگ سکتی ہے, بلال تو نے یہ غلطی کیوں کی ہے, تجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا چاہتے ہیں, کیوں اس طرح کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ابو بکر غلطی ہو گئی ہے, معاف کر, اب میں اس طرح نہیں کروں گا. واللہ آپ سنیں, میں نے جس دن پہلی دفعہ اس واقعے کو پڑھا تھا میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک کس چیز کی قدر اور قیمت ہے. حضرت ابو بکر صدیق یہ بات کر کے واپس آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول, بلال نے یہ غلطی کی ہے اور میں اس سے ناراض ہوا ہوں کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں بلال سے ناراض ہوا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے آنکھیں بھر کی کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابو بکر جا کر بلال کو راضی کر, اگر بلال راضی نہ ہوا تو رب العالمین مجھ پر بھی اور تجھ پر بھی ناراض ہو گئے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے طوطے اڑ گئے اور میں روتا ہوا بلال کے پاس گیا اور میں نے ہاتھ باندھ دیے کہ بلال معاف کر دے, مجھے آج پتا چلا ہے کہ تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا. حالانکہ بلال تو اس دنیا میں بڑے کمزور تھے. یاد رکھیں, نہ ان چیزوں سے مرعوب ہوں کہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے, کوٹھی میرے پاس نہیں ہے, کار میرے پاس نہیں ہے, یہ ساری شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کے نزدیک انسان کی سب سے بڑی دولت اچھا عمل اور اچھا کردار اور اخلاق. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس اخلاق میں سے حیا کو ایک خاص مقام حاصل ہے. ویسے تو سارے ہی اچھے اخلاق اچھے ہیں, لیکن اچھے اخلاق میں سے حیا کو سب سے اعلی مقام حاصل ہے, جس کو آج بالکل برباد کر دیا گیا. پوری امت کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ حیا اخلاق کی اتنی اعلیٰ تعلیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سنیں, فرمایا کہ دیکھو ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے, اسلام کا اخلاق حیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر اسلام نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرے, مطلب یہ کہ جس میں حیا نہیں ہے وہ ہر برائی کرے گا. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ جب کوئی آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر نہ غیرت رہتی ہے, نہ حمیت رہتی ہے, اور نہ کوئی بھلائی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اخلاق بہترین چیز ہے تو اس اخلاق میں سے حیا کو ایک اعلی مقام حاصل ہے. دوسری بات آپ نے یہ سمجھ لی. تیسری بات آج آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بات بڑی کی جاتی ہے کہ عورت کی کیا حیثیت ہے، مرد کو تو بڑا مقام حاصل ہے. یاد رکھیں، بالکل اس کو نوٹ کر لیں، کسی کو اس بنیاد پر فضیلت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مرد ہے. فضیلت تقوی کی بنیاد. اگر کسی کے اندر تقوی ہے تو وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ کے ہاں موت. اور اگر کسی کے اندر ایمان اور تقوی نہیں، چھوڑ دیں یہ پانی پلانے والا کام، یہ اگر کسی کے اندر تقوی نہیں ہے تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی اس کی حیثیت اور مقام نہیں. یہ سمجھنا کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا ایک دن، یار آپ کہیں بیٹھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ حاجرہ، حضرت حاجرہ کون تھی؟ عورت تھی. لیکن اللہ نے اس کی قربانی اور اشار کو اتنا قبول کیا کہ رہتی دنیا کا تو اس نے مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ کسی کا عمرہ اور کسی کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہ حاجرہ کے عمل کی نقل نہیں کر رہے. وہ تو عورت تھی، اس کی فضیلت پر کروڑوں انسان قربان، کروڑوں مرد قربان کیے جا سکتے. اسی طرح اس امت میں سب سے پہلے جس کو ایمان لانے کی توفیق ہوئی وہ مرد نہیں تھا، عورت تھی. ابو بکر صدیق بڑی جلدی ایمان لائے، لیکن خدیجہ الکبریٰ سے تو پہلے نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے کہ ان کی پیشانی پر پسینہ تھا اور پورا جسم کانپ رہا تھا، تو خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ سر کے تاج کیا بات ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اے محمد، ایمان بھی لاتی ہوں اور اپنی پوری دولت بھی قدموں میں ڈھیر کرتی ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک خدیجہ زندہ رہی میں زخموں سے چور چور ہو کر آتا تھا، وہ مجھے اس طرح تسلی دیتی تھی کہ میری جھارس بن جاتی تھی. اور جس سال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں یہ غم کا سال ہے، عورت تھی. اور پھر آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایمان بھی سب سے پہلے عورت کو نصیب ہوا اور اللہ کے راستے میں شہادت بھی سب سے پہلی عورت کو نصیب. سارا دن مشرق سمیہ کو مارتے رہے، کنیز کو، غلام کو، کمزور تھی، سارا دن مارتے رہے. اور شام کے وقت ابو جہل کہنے لگا کہ تو محمد کو نہیں چھوڑتی؟ اس نے کہا نہیں چھوڑتی. اس نے کہا میرا نیزہ تیرے سینے سے پار ہو جائے گا. سمیہ نے کہا فخ دے مان تکار، تو کر جو کچھ کرنا چاہتا. اور سب سے پہلا جو خون اس زمین پر گرا اللہ کی راہ میں وہ سمیہ کا تھا. کہتے ہیں عورتوں کی حیثیت کوئی نہیں، یہ شیطان ہمیں سمجھاتا ہے، یہ مغربی تہذیب ہمیں سمجھاتی ہے. مغربی تہذیب نے اس ماں بہن اور بیٹی کو ہر چراہے پر نیم برنا کر کے کھڑا کر دیا. کہتے ہیں ہم عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. یہ حقوق کا تحفظ ہے؟ تم نے صابن کی ٹکیا پر، سرف کے ڈبے پر عورت کو بٹھا دیا ہے اور ہر چراہے پر عورت کو نیم برنا کر کے لٹکا دیا ہے، اور کہتے ہو ہم عورت کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. کمال ہے، تم نے پوری دنیا میں اس ماں بہن اور بیٹی کو مال تجارت بنا دیا ہے، تجارت کا اشتہار بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول نے تو ایک شخص آیا آ کر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. کوئی سمجھ آئی ہے؟ ماں ہونے کی حیثیت سے مرد کے مقابلے میں عورت کو تین گنا فضیلت حاصل ہے. ماں ہے. اسی لیے اس غیر گزرے زمانے میں، جس زمانے میں مغرب نے ماں بہن اور بیٹی کی حرمت کو پامال کر دیا ہے، آج بھی لوگ ان ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور واقعی ماؤں کے قدموں میں جنت. تاریخ میں ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے محلے میں ایک شخص مر رہا ہے، اس کی جان نہیں نکلتی. ایک وقت انسان پر وہ آتا ہے کہ جب انسان خود بھی چاہتا ہے کہ جان نکل جائے، اس کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ جان نکل جائے. اے اللہ کے رسول اس کی جان نہیں نکلتی، وہ تڑپ رہا ہے، تیسرا دن ہے، وہ سکرات موت میں مبتلا ہے اور جان نہیں نکلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دیکھا کہ واقعی اس کی جان نہیں نکل رہی، تڑپ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کی ماں زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول وہ فلاں جگہ رہتی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میرے پاس لاؤ. اس کی ماں کو لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے ورنہ اس کی جان نہیں نکلے گی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے زندگی میں جتنے دکھ مجھے دیے ہیں میں جانتی ہوں، اے تو میرا بیٹا، لیکن اس نے جتنے دکھ مجھے دیے ہیں میں جانتی ہوں، میں اسے معاف نہیں کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے معاف کر دے ورنہ یہ تڑپتا رہے گا، اس کی جان نہیں نکلے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسے معاف نہیں کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو معاف نہیں کرے گی؟ اس نے کہا میں معاف نہیں کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں لائی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر تیل چھڑکو. تیل چھڑک دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکڑیوں کو آگ لگاؤ. آگ لگا دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو کہا معاف کر دے ورنہ تیرے بیٹے کو میں اس دنیا میں، اس جہنم میں پھینکنے لگا. اس نے کہا اللہ کے رسول معاف کرتی ہوں، پھر اس کی جان. اور ہم ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے تو ان لوگوں پر سکرات طاری ہو گئی ہے. اور پھر یہ بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ سب سے زیادہ اہم سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تین بیٹیوں اور تین بہنوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کا حق ادا کر دیا، ان کی تربیت کی، ان کی بہترین پرورش کی، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس جنت میں جائے گا جس میں میں جاؤں. بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنے والا، بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے والا، بیٹیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، بیٹیوں کو اچھے کپڑے پہنانے والا، بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں. وہ بیٹیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم ان بچیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، واللہ اسلام کے سوا کسی نے ان بچیوں کے حقوق ادا نہیں کیے. یہ مغرب پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا ہوں، میرا عزیز ایک امریکہ میں رہتا ہے. اس نے مجھے عجیب واقعہ سنایا. وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلا تو پڑوس میں، پڑوس کے گھر کے باہر بیٹی، ایک انگریز کی بیٹی، ایک امریکن کی بیٹی بالکل دروازے پر بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بندی تھی. مجھے ترس آ گیا. میں نے کہا بیٹا تجھے کیا ہوا، تو اپنے ہی گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے؟ کہتے ہیں ہم نے ان بچیوں کے حقوق ادا کیے ہیں. تم نے ادا کیے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ بیٹا تجھے کیا ہے، تو اس انگریز بیٹی نے کہا کہ میرے باپ نے آج مجھے کہا ہے کہ تو اب جوان ہو گئی ہے، اپنی روزی کا، اپنے نکاح کا، اپنے گھر کا خود بندوبست کر، نکل جا میرے گھر سے. میرے باپ نے مجھے کہا. یہ اکرام تم نے بچیوں کا کیا ہے. اور یہ بہنیں، یہ بہنیں، واللہ بہن کا مقام یہ ہے کہ مسلمان، ہر مسلمان عورت کو اپنی بہن سمجھتا ہے. یہ تو بات میں نے کل آپ کو بتائی تھی، پتہ نہیں کل بتائی تھی کہ پرسوں بتائی تھی، کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو یہ ایمان کس وجہ سے ملا ہے. آپ کو تو ایمان ہی اس وجہ سے ملا ہے کہ محمد بن قاسم نے ایک بیٹی کی اس عصمت بچانے کے لیے وہ کراچی آیا، اور اللہ نے اس کے عمل کو اتنا قبول کیا کہ بر صغیر پاک و ہند کے انسانوں پر ایمان کی راہ کھول دی. یہ بہنیں، ساری دنیا کی بہنوں کو بے حرمت کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک یہودیوں کے محلے میں ایک مسلمان خاتون گئی، کچھ نہیں ہوا، ہم تو اسے آج کل معمولی بات سمجھتے ہیں. وہ سارے چونکہ یہودی تھے، وہ یہودیوں کی دکان، ایک دکان میں زیور لینے کے لیے گئی اور بیٹھی، تو اس کا جو برقعہ تھا، چادر تھی، اس کی چادر پر کسی یہودی نے کوئی بھاری چیز رکھ دی. اور جب وہ مسلمان خاتون اٹھی تو اس کا کپڑا اس کے چہرے سے سرک گیا اس بھاری چیز کی وجہ سے، اور دو چار یہودی وہاں بیٹھے تھے، اس پر وہ ہنس پڑے، انہوں نے ٹھٹھا مار دیا. صرف اتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہتھیار باندھ لو اور اس پوری یہودی بستی کو گھیر لو، حملے کا حکم دے دیا، اور صحابہ وہاں پہنچ گئے. اور یہودی اور منافق اس طرح انہوں نے ہاتھ باندھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو جرم کیا ہے یہ معافی کے قابل نہیں، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں. بڑی مشکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر رضامند ہوئے کہ تم نے ایک مسلمان بہن کا اس طرح دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی. فرمایا نکل جاؤ مدینے سے، اور انہیں مدینے سے نکال کر ڈال دیا, نکل جاؤ صرف اس جرم کی بنیاد. واللہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں مزید آپ کو مثالیں دیتا کہ اس ماں بہن اور بیٹی کی حرمت اللہ کے نزدیک کیا ہے. اس کے بعد اب ہم وہ دو آیتیں جو ہیں وہ پردے کی پڑھ رہے ہیں, اور کل انشاءاللہ اس پردے کے مضمون کو مکمل کریں گے. اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں. کل اس کو مکمل کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں پردہ کیا چیز ہے. آج صرف میں سورہ احزاب کی دو آیتیں جو صفحہ نمبر 23 پر میں پڑھ دیتا ہوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتمن الصلاة وآتين الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اے اسلام کی بیٹیوں, وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام خواتین کو گھروں میں قید کرنا چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارا اصل فیلڈ گھر ہے, خاصا گھروں سے نہ نکلو. اور اگر تمہیں نکلنا ہو کسی ضروری کام کے لیے نکلنا ہو تو نکلو, لیکن ایک پابندی کو اختیار کرو. کیا پابندی؟
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.
اے اسلام کی بیٹیوں, جاہلیت اولا کی عورتوں کی طرح بن سنور کر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکلو. یہ کراچی شہر, یہ کلفٹن ہے, یہ ڈیفنس ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بالکل یہ بات میں بیوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کی بیٹیاں صرف ایک پابندی کو قبول کر لیں کہ وہ گھر سے نکلیں گی تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں نکلیں گی, تو یہ بازار بے پردہ خواتین سے خالی ہو جائیں. خالی ہو جائے. اور پھر اس میں بڑی قیمتی بات ہے کہ یہ بے پردگی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے پردگی فیشن ہے, جدید فیشن ہے. اور ہماری بعض بچیاں مروب ہو کے کہتی ہیں کہ یہ جو نئے زمانے کی خواتین ہیں اس طرح کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ نیا فیشن نہیں ہے, یہ بے پردگی پرانا فیشن ہے, جاہلیت اولا. جہلیت میں جب عورتیں ہوتی تھیں اس وقت اس طرح کرتی تھی. کہتے ہیں یہ نیا فیشن یہ پرانا فیشن, بے پردگی پرانا فیشن ہے. اور پھر عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بیٹیوں کو سمجھایا کہ تمہارا زیور کیا ہے, تمہارا حسن کیا ہے. تمہارا حسن یہ ہے کہ وہ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو. وآتینا اللہ ورسولا, اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرو, یہ تمہارا حسن ہے. ایک دن فاطمہ تو زہرا بیمار تھی اور بیماری کے باوجود ساری ذات مسلح پر نماز پڑھتی رہی. صبح حضرت علی اٹھے اور مسجد میں چلے گئے, اذان ہوئی تو مسجد میں چلے گئے, واپس آئے تو فاطمہ تو زارا چکی چلا رہی. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ اپنے جسم کا بھی کوئی خیال رکھ, ساری رات تو بخار کے باوجود نماز پڑھتی رہی اور اب تو چکی چلا رہی ہے. سنو بیٹیو, سنو بہنوں, تمہاری آئیڈیا لیڈی ڈیانا ہے, تمہاری آئیڈیل یہ فلمی ستار ہے, تمہاری آئیڈیل یہ سر کھول کر بازاروں میں چلنے والی عورت ہے یا فاطمہ الزہرا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. وہ فاطمہ الزہرا جس نے وصیت کی تھی کہ لوگوں جب میں مر جاؤں تو میری لاش, میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کوئی غیر محرم میری چارپائی نہ دے سکے. یہ فاطمہ تمہاری آئیڈیا ہے, یہ لیڈی ڈیانا تمہاری آئیڈیا ہے, اپنے ضمیر سے پوچھو. حضرت علی نے کہا تو کمال ہے, ساری رات نماز پڑھتی رہی ہے اور ساری اب تو چکی چلا رہی ہے. فاطمہ تو زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا علی اس سے بڑھ کر میری کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ یا میں اللہ کو راضی کرتی کرتی مر جاؤں یا تجھے خوش کرتی کرتی مر جاؤں. نماز اس لیے پڑھتی رہی ہوں کہ رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں اور چکی اس لیے چلا رہی ہوں کہ تیری ضرورت پوری کرنی چاہتی ہوں. یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ فاطمہ الزہرا کا کردار کیا ہے, واللہ عجب کردار ہے, عجب کردار ہے. میں جملہ کہوں یہاں پر, میں نے جب فاطمہ الزہرا کی پوری سیرت پڑھی تو پھر میرا جی چاہا کہ میں لوگوں کو یہ کہا کروں کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے شوہر تھے. اور فاطمہ جیسی عورت اس زمین پر پیدا نہیں. اے اسلام کی بیٹیو, تمہارا زیور یہ ہے کہ نماز قائم کرو, زکاۃ دو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اور اے نبی کے گھر والوں, اور اے اس گھر کے ذریعے ساری دنیا کی بیٹیوں, اسلام کی بیٹیوں, اللہ یہ جو تمہیں پردے کے حکم دیتا ہے اور نصیحتیں کرتا ہے یہ تم پر پابندیاں نہیں لگاتا, یہ تو تمہارے کردار کی گندگی تم سے دور کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے. پاک کرنے کے لیے وہ تمہیں یہ کہتا ہے, رجس تم سے دور کرنا چاہتا ہے. اور دیکھو
وَذُكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ.
ٹیلی ویژن بجاتی ہو, کیبل دیکھتی ہو, ناچ گانے سنتے ہو, الفاظ سنیں.
وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ.
اے اسلام کی بیٹیوں, تم تے اپنے گھروں میں, اپنے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں سنا اور سنایا کرو. یہ پلاسٹک کے ڈبے ہیں تو باہر نے آگ لگا دو, کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے. اس میڈیا کا بائیکاٹ کرو جس نے ان گھروں کو کنجر خانے بنا دیا ہے. قرآن اور سنت کو گھروں میں یاد کرو, اپنے بچوں کو گانوں کی لوریاں دیتے ہو, انہیں قرآن کی لوریاں دیا کرو, اسی لیے تو ساری دنیا میں ذلیل ہو گئے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ایک ایک عمل کو جانتا ہے. اور پھر اگلی آیت تو بڑی زبردست ہے، کل انشاءاللہ سورہ نور کی وہ آیتیں پڑھیں گے جو مشہور پردے کی آیتیں ہیں، اور اسی لیے میں نے چھوڑا ہے کہ کل پورا زور لگائیں، اور بھی آج ہم آپ کو کوئی کارڈ نہیں دے رہے، ہینڈ بل ہم نے کچھ چھپوائے ہیں وہ آپ لے جائیں، کل مسجدوں میں تقسیم کریں، لوگوں کو بھی دیں، دعوت بھی دیں، لیکن آج کارڈ کوئی نہیں دے رہے، ہر آدمی یہ سمجھے کہ اس کے پاس 20 کارڈ ہیں، یہ بالکل گراؤنڈ تنگ ہو جانا چاہیے، اور خواتین بھی خیال کریں کہ وہ اس چھوٹی سی جگہ میں اس دن سے بیٹھی ہیں، واللہ اس سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں اور ہر کسی کو بلائیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے
یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین،
اس آیت میں وہ بات ظاہر ہوتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ بیٹیوں تمہاری آئیڈیل کون ہے، یہ آیت بتاتی ہے آئیڈیل کون ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے اور اپنی بیٹیوں کو کہیے اور اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے واسطے سے ساری مسلمان عورتوں کو کہیے، اب پتہ چلا ہے کہ ان مسلمان عورتوں کی آئیڈیل کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں، وہ ان کی آئیڈیل ہے۔ اور کیا کہا،
یدنین علیہن من جلابیبہن،
لوگ کہتے ہیں پردہ کہاں ہے، لوگوں کو پردے کی سمجھ نہیں آتی، اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے اور ان کے ذریعے ساری دنیا کی مسلمان عورتوں کو کہیے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو بڑی بڑی چادروں سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیا۔ وہ ایک بزرگ نے کہا دوسرے سے کہ جلباب کیا ہوتی ہے، یہاں ہے نا جلاب بی بہن، یہ جلباب کی جمع ہے۔ ایک بزرگ نے دوسرے سے کہا جلباب کیا ہوتی ہے، تو اس نے بتانے کی بجائے وہ اٹھا اور اس نے ایک چادر لی اور پورے جسم سے اس چادر کو ڈھانپا، صرف ایک آنکھ کے دیکھنے کی جگہ خالی رکھی اور کہا کہ یہ جلباب ہے، اور اللہ نے اس کو لینے کا حکم دیا ہے، اس کو اڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے دیکھ لیں، چلیں کل باقی بات ہوگی،
ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین،
یہ جو پردہ ہے یہ اگر تم کرو گی تو کیا ہوگا، تم پہچان لی جاؤ گی، یعنی مسلمان عورت کی پہچان ہی پردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پردہ نہیں کرتی اس کا تشخص ہی کفر ہے، اسلام نہیں ہے، اس کی پہچان ہی، مسلمان خاتون کی تو پہچان ہی پردہ ہے۔ فلا یو زین، اور اگر تم پردے کے ساتھ نکلو گی تو تمہیں کسی کو اذیت دینے کی جرت نہیں ہوگی،
کوئی رسنگا اور بدماش آپ کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھے گا،
اور اللہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور دیکھو اللہ کی نصیحت مانو گی تو وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کل انشاءاللہ سورہ نور کی آیتیں پڑھیں گے۔ اب میرا خیال ہے آپ کو جاگ جانا چاہیے، اب پتہ چل گیا کہ یہ پروگرام کیا ہے، یہ پروگرام یہ ہے کہ خود بھی اللہ کی بات سنیں اور پوری کوشش کریں کہ دوسرے لوگ بھی اس کتاب کو سنیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے کل آپ پوری محنت کے ساتھ تشریف لائیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں رحم، ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر رحم فرما، یا اللہ ان کی عصمت، ان کی عزت، ان کے احترام کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا بھر کی بیٹیوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اس پروگرام کو کامیاب کر دے، بابرکت کر دے، یا اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے، اور یا اللہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرما. آمین. وصلی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جزاک اللہ.
visit tasqeer.org